الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آج سے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی سورۃ المومنون کی شروع کی 10 آیات میں سورۃ المومنون کی شروع کی 10 آیات میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی 7 بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں، مسلمانوں کی 7 بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں، اور یہی 7 صفات پوری سورۃ المومنون کا خلاصہ ہے، اور ان صفات کو اختیار کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان کی بڑی فضیلت بھی ہے، اور ان کے اختیار کرنے والے کے لیے اللہ جل شانہ نے ان آیات میں 2 عظیم بشارتیں عطا فرمائی ہیں، 2 عظیم خوشخبریاں دی ہیں، فضیلت تو یہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان یہ 7 صفات اختیار کر لے گا اور اپنا لے گا، یعنی ان پر عمل کرے گا، وہ سیدھا انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سورۃ المومنون کی یہ شروع کی 10 آیات پڑھ کر سنائیں کہ حضور کے اخلاق ایسے تھے. وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی امت کے لیے عملی قرآن کریم ہے, عملی قرآن کریم ہے. یعنی اللہ جل شانہ نے ایک تو ہمیں قرآن کریم کتاب کی شکل میں عطا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قرآن کریم تو کتاب کی شکل میں عطا فرمایا ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں, جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے, جس کا سمجھنا بھی عبادت ہے, جس پر عمل کرنا ہی اصل مقصود ہے. ایسا ہی ایک عملی قرآن کریم بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے, اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ قرآن کریم کا چلتا پھرتا عملی نمونہ ہیں. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم قرآن شریف پر عمل کرو, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کو دیکھتے جاؤ کرتے جاؤ. جس طرح حضور بولتے ہیں, جس طرح حضور نماز پڑھتے ہیں, جس طرح حضور وضو فرماتے ہیں, جس طرح حضور کھاتے پیتے ہیں, جس طرح حضور سوتے جاگتے ہیں, پہنتے ہیں, چلتے ہیں, بولتے ہیں, بس یہ سب عین قرآن شریف کے مطابق ہے. اور انسان کو عمل کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, انسان کو عمل کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک علم کی, ایک عملی نمونے کی. ایک علم کی اور دوسرے عملی نمونے کی اللہ تعالیٰ نے دونوں عطا فرمائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دونوں عطا فرمائے ہیں. تو ان 10 آیات میں مسلمانوں کی جو 7 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں, ان کا عملی نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ان پر عمل کرنے سے قرآن شریف پر بھی عمل ہوگا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوگا. اور ان دونوں پر عمل ہونا یہی راہ نجات ہے اور یہی ذریعہ نجات ہے. اور ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے خود ان آیات میں 2 بشارتیں عطا فرمائی ہیں. ایک بشارت شروع میں, دوسری بشارت ان آیات کے آخر میں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان 7 اوصاف اختیار کرنے والوں کے لیے 2 بشارتیں عطا فرمائی ہیں, ایک بالکل شروع میں اور دوسری ان آیات کے آخر میں. دونوں ہی بڑی عظیم شان ہیں, جیسے کہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ. شروع میں جو بشارت بیان کی گئی ہے پہلے اور آج, میں اس کی تشریح کروں گا انشاءاللہ, اور کوشش کروں گا کہ پہلی صفت کا بھی بیان ہو جائے, اور دوسری بشارت عظیم الشان بشارت ہے اس کا میں مختصر ذکر کروں گا, کیونکہ یہاں وقت بہت کم ہوتا ہے اور مختصر وقت میں ساری باتیں بیان نہیں ہو سکتی. اس کا ذکر چونکہ ان آیات کے آخر میں ہے, تو اس کا تفصیلی بیان بھی انشاءاللہ آخر میں کیا جائے گا. لیکن مقصود اس پورے بیان کا یہ ہے کہ ہم اپنا ذہن تیار کر لیں کہ انشاءاللہ جیسے جیسے ان اوصاف کو ہم سنیں گے, سمجھیں گے, آج جیسے انشاءاللہ عمل شروع کر دیں گے, تاکہ وہ فضائل بھی حاصل ہوں جو میں نے بیان کیے, اور وہ بشارتیں بھی ہم کو نصیب ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اول آخر میں بیان فرمائی ہے. پہلی بشارت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہے قد افلح المؤمنون, یقیناً مسلمان کامیاب ہو گئے اور فلاح یاب ہو گئے, ان کو فلاح مل گئی. پھر آگے وہ اوصاف ہیں جو عنقریب بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب سمجھنا چاہیے کہ فلاح کسے کہتے ہیں. قد افلح المؤمنون, مسلمان فلاح پا گئے یعنی ان کو فلاح مل گئی. تو فلاح کے دو معنی آتے ہیں. نمبر ایک, ہر مراد پوری. فلاح کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ آدمی کی ہر مراد پوری ہو, اور دوسرے معنی ہے ہر پریشانی دور ہو. ہر مراد پوری اور ہر پریشانی دور, یہ فلاح کے لفظی معنی ہے. پھر اس فلاح کی دو قسمیں ہیں, ایک اعلی اور ایک ادنا. فلاح کی پھر دو قسمیں ہیں, ایک اعلی اور ایک ادنا. ادنا درجے کی فلاح تو یہ ہے کہ آدمی کچھ مراد پوری ہو, کچھ پریشانی دور ہو, کچھ مرادیں پوری نہ ہوں, کچھ پریشانیاں دور نہ ہوں, ایک یہ فلاح ہے. اور یہ فلاح بھی معمولی نہیں ہے, یہ بھی کوئی معمولی فلاح نہیں ہے, معمولی کامیابی نہیں ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی مرادی پوری نہیں ہوتی, اور جو ہوتی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ بیچارے ساری زندگی پریشانیوں میں گزارتے ہیں. ایک آدھ پریشانی دور ہو گئی تو ہو گئی, لیکن دسیوں پریشانیوں کے اندر وہ مبتلا ہی رہتے ہیں. تو اس سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ بھئی کچھ مرادیں پوری ہو جائیں, اور کچھ مرادیں پوری نہ ہو, کچھ پریشانیاں دور ہو جائیں, کچھ دور نہ ہو. اور پھر اس میں بھی درجات ہیں, اس ادنا درجے میں بھی بہت سے درجے ہیں. ایک یہ کہ اکثر و بیشتر مرادیں پوری, شاذ و نادر پریشانی لاحق. اکثر و بیشتر سب مرادیں پوری, شاذ و نادر کوئی پریشانی لاحق, اور جو پریشانی لاحق ہو وہ بھی جلدی سے دور. یہ تو بہت بڑی فلاح ہے. یہ جو دوسری یہ فلاح کی جو یہ قسم ہے جس کو ادنا درجہ میں نے کہا ہے, یہ دنیا میں ملتی ہے. اور اس ادنا درجے کا جو اعلیٰ درجہ ہے کہ اکثر مرادیں پوری, شاذ و نادر کوئی مراد پوری نہ ہو, اکثر و بیشتر پریشانیاں دور, شاذ و نادر پریشانی لاحق, یہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو, صدیقین کو, شہداء کو, صالحین کو, اور یا اللہ کو, اپنے فرما برداری کرنے والوں کو, تابع داری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتے ہیں. ادنا درجے کی فلاح کا محل دنیا ہے بس. یہاں تو اعلیٰ درجے کی جو فلاح ہے وہ دنیا میں نہیں مل سکتی, یہاں ممکن نہیں ہے. وجہ یہ کہ دنیا جو ہے یہ مصیبتوں کا گھر ہے, یہ پریشانیوں کا گھر ہے, یہ بیماریوں کا گھر ہے, یہ مصائب کا گھر ہے. یہاں تو چاہے کوئی نبی آئے یا ولی آئے, کوئی بادشاہ آئے یا وزیر آئے, امیر آئے یا غریب آئے, اس کو پریشانیاں تو آئیں گی. یہاں کے موسم سے دو چار ہونا ہی پڑے گا, گرمی سردی اس کو ضرور لگے گی, پریشانیاں بیماریاں اس کو ضرور پیش آئیں گی, ہموں اس کو ضرور لائق ہوں گے. اس لیے یہاں پر کوئی ایسا شخص ہو کہ اس کی ہر مراد پوری ہو اور اس کو کبھی کوئی غم لاحق نہ ہو اور کبھی اس کو کوئی پریشانی پیش ہی نہ آئے, یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ دنیا ہے, دنیا کے اندر تو جو کچھ دنیا کا اثر ہے وہ لاحق ضرور ہوگا. دنیا میں تو اثر یہی ہے کہ یہاں پر بیماریاں بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, تکالیف بھی ہیں, حادثات بھی ہیں, سانحات بھی ہیں, ہموم بھی ہیں, غموم بھی ہیں, رنج و غم بھی ہیں, صدمات بھی ہیں, وہ تو ہیں ہی ہیں. جیسے گرمی ہمیشہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ گرمی نہ ہو. سردی ہے تو بس ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ سردی نہ ہو. لہذا ادنا درجے کی جو فلاح ہے وہ تو دنیا میں ملے گی, وہ تو یہیں پر ہے. لیکن میں نے بتایا اس میں بھی مختلف درجات ہیں. لہذا جو ان سات صفات کو اختیار کرے گا اور اپنے اندر ان سات صفات کو پیدا کر لے گا تو ادنا کا جو اعلیٰ درجہ وہ مل جائے گا. جو فلاح کا ادنا درجہ ہے اس میں جو اعلیٰ درجہ ہے وہ اس کو نصیب ہو جائے گا دنیا کے اندر. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اولیاء اللہ جو ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے دل و جان سے فرما بردار ہیں, تابع دار ہیں اور ان صفات کے حامل ہیں, یہ صفات انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ایسا اطمینان اور سکون والا ماحول عطا فرما دیتے ہیں اور ایسی سکون اور چین والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں کہ بیشتر ان کی مرادیں پوری, پریشانیاں بیشتر ان سے دور, اور آ جائیں تو بس نام لکھوا کر چلی جائیں, ایسی حالت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں. جیسے کہ یہ شعر ہے کہ سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. کہ ان کو بس اللہ تعالیٰ کی رضا کا غم ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں یا نہیں ہے, یہ بھی غم ہے مگر یہ ایسا غم ہے کہ ہزاروں غم اس پہ قربان. یہ بڑا پیارا غم ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا غم ہی نہیں ہوتا, دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی, لائق تو ہوتی مگر ہوتی نہیں ہے. جس کے ہمارے ایک بزرگ نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ بھائی ایک اصلی سانپ ہوتا ہے, ایک کاغذ کا سانپ ہوتا ہے, ایک اصلی بچھو ہوتا ہے, ایک سانپ کاغذ کا بچھو ہوتا ہے. بعض مرتبہ کاغذ کا سانپ زیادہ خوفناک ہوتا ہے اور کاغذ کا بچھو زیادہ خوفناک ہوتا ہے, لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے. بچے بھی اس سے کھیل لیں, بوڑھے بھی اسے دیکھ کر کے جیب میں رکھ لیں, کوئی غم نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی دہشت نہیں, کوئی خطرہ نہیں. اور اصلی سانپ چھوٹا سا بھی آ جائے تو سانپ سانپ کہہ کے سب لوگ بھاگ جائیں گے. ایک بچھو بھی یہاں پھینکتے جائے تو یہ پورا مجمع اکھڑ جائے کہ بچھو آ گیا, بچھو آ گیا. تو یہ اصلی اور نقلی بچھو سانپ کسی مثال سے سمجھ لیں کہ جو ان سات صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو ان کی مصیبتیں کاغذ کی ہو جاتی ہیں, یعنی کاغذ کی طرح ہو جاتی ہیں, بس ہوتی ہیں لیکن تکلیف نہیں دیتی ہیں ان کو. اور ان کی پریشانیاں اور بیماریاں آتی ہیں لیکن کاغذ کی سانپ بچھو کی طرح ہوتی ہیں وہ. اس لیے انہیں بس ایک ہی غم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے یہ سات صفات تو پیدا کر لی, لیکن یہ سات صفات اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق صحیح اختیار کر لی نہیں کر لی, اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہم سے راضی ہیں یا نہیں. اس لیے سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. دوسرا شعر ہے, ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے, ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے, تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے, نہ دنیا کا غم نہ آخرت کا غم, کیونکہ دونوں جگہ اس کو فلاح ملے گی. دنیا میں ہی فلاح جو دنیا کے لائق ہے, یعنی آدم درجے کی فلاح, اور اعلیٰ درجے کی فلاح جو آخرت ہی میں مل سکتی ہے وہ بھی ان کو نصیب. تو ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے, تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. تو بھائی ایک تو ہے ادنا درجے کی فلاح, وہ تو بس دنیا ہی میں ہو سکتی ہے, دنیا میں وہی مل سکتی ہے, اعلیٰ درجے کی فلاں دنیا میں ممکن نہیں ہے, اور دوسری درجے کی فلاں اعلیٰ درجے کی. اعلیٰ درجے کی فلاح کا مطلب یہ کہ ہر مراد پوری, ہر غم دور, ہر مراد پوری اور ہر غم دور, کوئی غم نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی فکر نہیں, کوئی حضور نہیں, کوئی غم نہیں. یہ ہے اعلیٰ درجے کی فلاح, یہ جنت میں ملے گی. اس کا مقام اللہ پاک نے جنت رکھا ہے کہ جو جنت میں چلا جائے گا اور جو ان سات اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس کو اعلیٰ درجے کی فلاح بھی ملے گی, اور اعلیٰ درجے کی فلاح یہ ہے کہ اسے کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا. جنت میں جا کر جنتی یہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, تمام تعریف ہے اللہ تعالی کے لیے جس نے ہمارا غم دور فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا ہوا ہے, سن لو جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں, ان سات اوصاف کے حامل ہیں اور ان کو اپنے اندر پیدا کرنے والے ہیں, قیامت کے دن ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا, اور ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ ان کی طبیعت چاہے گی وہ ان کو موجود ملے گا, بلہم یدعون, اور جو کچھ وہ مانگیں گے وہ ان کو ملے گا. تو فلاح کامل یہ جنت میں ملے گی, اور ایسی ملے گی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی, کہ جو چاہیں گے ملے گا, کوئی غم, کوئی رنج, کوئی صدمہ لاحق نہیں ہوگا. تو پہلی بشارت اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے شروع میں یہ فرمائی ہے کہ جو مسلمان اپنے اندر یہ سات اوصاف پیدا کرے گا اس کو فلاح کا ادنا درجہ ملے گا دنیا میں, اعلیٰ درجہ ملے گا جنت میں, جس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جنت میں بھی ضرور جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, جنت میں بھی جائے گا اور جنت میں جا کر کے فلاح کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ بھی اس کو نصیب ہوگا. تو صحیح معنی میں ان اوصاف پر عمل کرنے والا ایسی زبردست بشارت کا مستحق ہوگا کہ دنیا میں بھی اس کو فلاح ملے گی اور آخرت میں بھی اس کو فلاح ملے گی. دوسری طرف یہ معلوم ہو جو ان اوصاف کو اختیار نہیں کرے گا اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا وہ دنیا کے اندر بھی فلاح سے محروم رہے گا اور آخرت میں بھی فلاح سے محروم رہے گا, جو بہت ہی بڑی ناکامی اور نامرادی اور ذلت اور رسوائی کی بات ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے. اب جو پانچ سات اوصاف ہیں ان میں پہلی صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں. بس نماز میں خشوع خضوع کا اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ نماز میں وہ نماز کو خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں. اب خشوع خضوع سمجھ لیں, خشوع کہتے ہیں دل کے سکون کو, خضوع کہتے ہیں اعضاء کے سکون کو. جب آدمی نماز پڑھتا ہے نا تو اس میں اس کے دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں, ایک ظاہری اعضاء جن سے قیام کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, قومہ کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, جلسہ کرتا ہے, قعدہ کرتا ہے, سلام پھیرتا ہے, یہ تو ہے نماز, یہ اعضاء کرتے ہیں نا یہ سارے کام. تو ایک تو اعضاء استعمال ہوتے ہیں, دوسرے دل استعمال ہوتا ہے, دل بھی نماز کے اندر استعمال ہوتا ہے. دیکھو نیت دل سے ہوتی, اور ایسی دل ایسا زبردست ہے کہ اگر نیت نہ کرے تو ہزار مرتبہ رکوع سجدہ کر لے نماز ہی نہیں. تو دل بھی نماز کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو دونوں کو سکون چاہیے, دونوں کے سکون کو خشوع خضوع کہتے ہیں, اعضاء و جوارح کے اندر بھی سکون ہو اس کو خضوع کہتے ہیں, دل کے اندر بھی سکون ہو اسے خشوع کہتے ہیں. تو خشوع دل کے سکون کا نام ہے اور خضوع اعضاء و جوارح کے سکون کا نام ہے. اب میں ذرا سی اس کی تشریح کر دیتا ہوں. دل کے سکون کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس میں انسان کے ذہن میں دو قسم کے خیال ہوتے ہیں, دو قسم کے خیال علاوہ نماز کے ہوتے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ نماز کے اندر نماز ہی کا دھیان رہنا چاہیے. اصل یہ ہے کہ نماز میں جب نیت کر لی کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہوں تو اب ذہن نماز میں رہنا چاہیے, اب دل نماز کے اندر رہنا چاہیے, نماز سے ہٹنا نہیں چاہیے. لیکن ہٹتا ہے تو اس میں دو قسم کے خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں, ایک آتے ہیں ایک لاتے ہیں. ذرا فرق سمجھ لیں آپ, ایک آتے ہیں اور ایک لاتے ہیں. لانا اپنے اختیار سے ہوتا ہے, آنا غیر اختیاری ہوتا ہے. اور بیشتر تو غیر اختیاری خیالات آتے ہیں, لانے والے تو شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جو نماز کی نیت باندھنے کے بعد ادھر ادھر کے خیالات اپنے اختیار سے نماز کے اندر لائے. لیکن بہرحال دو قسم کے خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں دوران نماز. ایک ایسے خیالات جو نماز کے نہیں ہیں, نماز کے متعلق نہیں ہیں, آدمی اپنے اختیار سے ان کو لائے, یہی ممنوع ہے اور یہی خشوع کے خلاف ہے. جیسے اپنے اختیار سے آدمی نماز کی نیت باندھنے کے بعد دکانداری کرنے لگے, دکان پہ چلا جائے, آفس میں چلا جائے, دوستوں سے ملنے چلا جائے, کینٹین میں چلا جائے, بازار میں چلا جائے, گھر میں چلا جائے, اور ادھر ادھر کی باتیں اپنے اختیار سے نماز کے اندر کرنے لگے, یہ خشوع کے خلاف ہے. اس سے نماز خشوع جو ہے وہ اس میں خلل آ جاتا ہے اور وہ ناقص ہو جاتا ہے. یہ ممنوع ہے اور یہ منافی خشوع ہے. لہذا کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت جب نماز کی نیت باندھ لے تو اپنے اختیار سے اپنا خیال ادھر ادھر نہ لے جائے. دوسرے خیالات وہ ہیں جو غیر اختیاری طور پر آتے ہیں, یہ 99% آتے ہیں. 99% یہی خیالات ہوتے ہیں, نیت باندھی اور نماز پڑھنی شروع کی, اچانک ذہن ادھر ادھر چلا گیا, دل کہیں اور چلا گیا اور ادھر ادھر بھٹکنے لگا انسان کا دل, تو وہ نماز کے خشوع کے خلاف نہیں ہے. اس سے نماز کے خشوع میں کوئی خلل نہیں آتا. بس کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب ادھر ادھر چلا جائے تو پھر تھوڑی دیر میں ہوش بھی آ جاتا ہے کہ ارے بھائی نماز پڑھ رہے ہو, کہاں چلے گئے, کیا کر رہے ہو. یہ تو فوراً اپنا ذہن ادھر سے ہٹا کر کے نماز کی طرف لگا لو. اب نماز میں کدھر لگائیں, نماز کے اندر ہر رکن میں کوئی نہ کوئی ذکر ہے یا تلاوت ہے, بس اس کے الفاظ کی طرف لگاؤ, اس کے الفاظ کی طرف لگاؤ, ادھر ادھر سے ذہن ہٹاؤ. اور ہٹا کر کے قیام کے اندر آدمی سبحانک اللہم پڑھتا ہے, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, سورت ملاتا ہے, بس اس کی طرف دھیان لگاؤ. رکوع میں چلا جائے واپس لا کر کے رکوع کی تسبیح کی طرف لگا لو, قومے میں چلا جائے تو قومے میں سمی اللہ علیہ حمیدہ ربنا لک الحمد کی طرف لے آؤ. اسی طریقے سے سجدے کے اندر, ایسے جلسے کے اندر, ایسے قاعدے کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں ان پڑھنے کے الفاظ کی طرف اپنا ذہن لگائیں, بھائی یہ کرنا ہے اس کے اندر. غیر اختیار طور پر ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ آدمی کا ذہن ادھر ادھر چلا جائے, اس سے پریشان بالکل بھی نہ ہو, کیونکہ اس سے خشوع میں کوئی خلل نہیں آ رہا. لیکن اچھا بھی نہیں ہے, کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں ہمارا دل لگنا چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ادھر سے ذہن ہٹاؤ اور نماز کی طرف جو لے آؤ, اور نماز میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کی طرف اپنا ذہن لگانے کی کوشش کرو, بلکہ مشق کریں. جب مشق کریں گے تو ادھر ادھر جو ذہن بھٹکتا ہے وہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ختم نہیں ہوگا یاد, ختم نہیں ہوگا, کم ہو جائے گا. وہ کم بھی ہو جائے تب بھی بہتر ہے, کب بھی بہتر ہے. البتہ اپنے اختیار سے اپنا ذہن ہر حال میں نماز کی طرف لگانے کی کوشش کرتے رہو, یہ ہے خشوع. بھائی یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ اس نے اس کے نماز کے اندر اپنے اختیار سے دھیان تکبیر اولیٰ سے سلام پھیرنے تک لگا رہتا ہے, وہ اپنا ذہن لگائے رکھتا ہے. اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کہنے کے بعد سے لے کر سلام پھیرنے سے ذہن ہی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کدھر کبھی ادھر جاتا رہتا ہے, لیکن وہ برابر اس کو لا کر نماز کی طرف لگاتا رہتا ہے, دونوں برابر ہیں. پریشانی کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی. تو یہ تو ہو گیا بھائی خشوع. اب خضوع سمجھو. خضوع یہ ہے کہ نیت باندھنے کے بعد تکبیر اولیٰ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک جو ہمارے اعضا نماز کے اندر ہیں تو وہ نماز میں رہے بس. لہذا جب ہم نے ہاتھ باندھے تو ابھی بلا وجہ کھجانا شروع نہیں کریں. نظر جو ہے وہ سجدے کے سامنے ہونی چاہیے قیام میں, بلا وجہ گھڑی کا ٹائم نہ دیکھنے لگے, یہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ نہ کریں. ہاتھوں سے اپنے کپڑے ٹھیک نہیں کریں, اور دوسری حرکتیں جو نماز سے ہٹ کر ہیں, نماز سے علاوہ ہے وہ حرکتیں ہم اعضاء و جوارے سے نہ کریں, بس ان اعضاء و جوارے کو یکسوئی سے نماز میں ہی استعمال کریں, اس کے علاوہ دوسری حرکتیں سب چھوڑ دیں, ادھر ادھر جھانکنا, ادھر ادھر دیکھنا اور اپنے اعضاء و جوارے سے بلا وجہ دوسری حرکتیں کرنا یہ خضوع کے خلاف ہے. تو خشوع خضوع کا مطلب یہ ہوگا جو اعضاء و جوارے ہیں خضوع کہتے ہیں ان کو سکون سے اطمینان سے نماز کے اندر سنت کے مطابق استعمال کرتے رہیں, اور خشوع یہ ہے کہ اپنے اختیار سے اپنا دھیان اور اپنا دل نماز میں لگائے رکھیں, بس یہ ہے خشوع خضوع. اور جو یہ خشوع خضوع اس طرح سے جیسے میں نے عرض کیا ہے اپنے اندر اختیار کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون میں داخل ہو جائے گا, اور یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی, اور یہ صفت پیدا کرنا ہمارے ذمے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے تاکہ جو اس کے فضائل ہیں اور جو اس پر بشارتیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکیں, باقی آئندہ انشاءاللہ. واخر دعوانا. www.darsquran.com